آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰا شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے کتاب تذکرہ عرفات العاشقین کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی کتاب کے بارے میں مزید عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ تقی الدین محمد اوہدی دقاقی بلیانی کازرونی 3 محرم 973 ہجری قمری کو شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مشہور خاندان بلیانی سے تھا۔ اس خاندان کے سبھی افراد اولیاء و مشائق اہل طریقت و عرفان تھے۔ اوہدی نے اس دور کے مروجہ علوم جیسے صرف و نحو، منطق، ریاضی اور قرآن کو 12 سال کی عمر میں سیکھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد حکمت و اخلاق کی تعلیم حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کا کچھ حصہ یزد اور شیراز میں اس دور کے بزرگ علماء کے پاس تحصیل علم میں گزار دیا اور انہی ایام میں انہوں نے عرفان و تصوف کی وادی میں قدم رکھا۔ شیراز اور اصفہان میں وہ شری نشستوں میں شرکت کرتے تھے اور سب کو حیرت زدہ کرتے تھے۔ ازبکوں سے جنگ کرنے کے بعد جب شاہ عباس فاتحانہ انداز میں خراسان سے اصفہان آیا تو اس نے اپنی کامیابی کا جشن منایا، جس میں اوہدی نے ایک رباعی پیش کی اور ان کو وہیں سے شاہ پسند کا لقب مل گیا۔ اوہدی نے سن 1014 ہجری قمری کے اواخر میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ہندوستان کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ اس سفر میں فارسی دانوں اور شعرا کے گروپ کے ہمراہ اوہدی شیراز، کرمان اور قندھار کے راستے سے ہوتے ہوئے لاہور گئے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام اور ان کے وفات کے بارے میں صحیح معلومات دسترس میں نہیں ہیں، تاہم یہ امر مسلم ہے کہ اوہدی 1038 یا 1039 ہجری قمری تک باقاعدہ حیات رہے، کیونکہ ان برسوں کے ان کے اشعار موجود ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ تقی الدین اوہدی کی اہم ترین اور گراں بہا کتاب تذکرہ عرفات العاشقین و عرسات العارفین ہے، کہ جو محققین کے درمیان عام شخصیات کے سوانح حیات پر مشتمل ایک اہم کتاب ہے۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب فارسی کی ایک عظیم اور اہم ترین کتاب ہے کہ جو 1022 سے 1024 کے برسوں کے دوران لکھی گئی۔ عرفات العاشقین میں بہت سی اہم شخصیات کے احوال اور سوانح عمری بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں فارسی ادب کے ابتدائی دور کے 3400 زیادہ فارسی شعرا کے منتخب اشعار اور اقتباسات اور ان کی تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ عرفات العاشقین کا طرز تحریر مکمل طور پر یکساں نہیں ہے، بلکہ اس کے بعض حصے ان کے طرز تحریر سے مختلف نظر آتے ہیں۔ عرفات العاشقین کی تالیف میں تقی الدین اوہدی کی روش تنقیدی ہے اور بعض جگہ پر انہوں نے عالمانہ اظہار خیال بھی کیا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ حتی المقدور جانبداری سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر شاعری کے مختلف اور متنوع آثار اور ان کے منتخب اشعار کو نقل کریں۔ اوہدی نے اسی طرح کسی کو برا بھلا کہنے اور توہین آمیز تنقید کرنے سے دوری اختیار کی ہے، لیکن بعض مواقع پر صراحتاً اظہار خیال سے بھی اجتناب نہیں کیا ہے۔ مثال طور پر مولانا علی مغانی کے حالات زندگی میں کہا ہے، وہ نظم میں، خاص طور پر قصیدے میں، ید طولا رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے غیر معمولی اور ابس الفاظ کا انتخاب کیا اور ان کو استعمال کیا ہے۔ یا مولانا امر کرمانی کے بارے میں کہا ہے کہ جب ان کے دیوان کو دیکھا تو ان کے سبھی اشعار صحیح اور سلیس ہیں۔ تقی الدین اوہدی نے عرفات العاشقین میں اشعار اور عربی شواہد ذکر کرنے سے پرہیز کیا ہے، لیکن ایک مقدمے میں انہوں نے یہ وعدہ دیا کہ ممکن ہونے کی صورت میں وہ ایک کتاب شعراء عرب کی سوانح حیات کے بارے میں لکھیں گے۔ انہوں نے اسی طرح کوشش کی ہے کہ اپنی کتاب میں شعراء کے صوفیانہ اور عاشقانہ اشعار کے آپشنز کو لائیں۔ گرابہا کتاب عرفات العاشقین کے ادبی فوائد اور اسی طرح ترجمے میں اس کی اہمیت اور شعرا کے حالات زندگی تدوین کرنے کے علاوہ اس کے دوسرے بھی فوائد ہیں۔ اس کتاب کے مندرجات اور مضامین کا مطالعہ کر کے ہم صفوی دور میں ایران اور ہندوستان کے ادب، آداب و رسوم، طرز زندگی اور سماجی و معاشرتی حالات کا حقیقی چہرہ کھینچ سکتے ہیں۔ احدی کی عرفات العاشقین و عراسات العارفین ایک اہم ترین منبع و ماخذ ہے کہ جو بطور آشکار اور محسوس طور پر صفوی دور کے ادبی ماحول کو اپنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احدی اپنی اس کتاب میں اصفہان کے ایسے شعرا اور محلوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جن کے بارے میں منابع و ماخذ میں بہت کم ہی کچھ کہا گیا ہے، یا پھر ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ اس زمانے کے ادبی و سماجی حالات کے بارے میں تحقیق اس گنابہا کتاب کے مطالعے کے بغیر ناقص و نامکمل ہے۔ اس کتاب میں بہت زیادہ تاریخی حکایات و حوالہ جات موجود ہیں۔ ان تاریخی حوالہ جات میں سے نقطویہ گروہ کے ساتھ شاہ عباس صفوی کی جنگ ہے۔ احدی نے متعدد جگہوں پر اور سب سے زیادہ محمد باقر خردہ کاشانی کے احوال کے ذیل میں، کہ جو خود اس گروہ کے پیروکار تھے، مذکورہ واقعے اور شاہ عباس صفوی کے توسط سے اس گروہ کے افراد کے قتل عام کا ذکر کیا ہے۔ نقطویہ اور نقطویان یا پسی خانیان گروہ محمود پسی خانی گیلانی کا پیروکار تھا کہ جس نے سن 800 ہجری قمری میں مغل بادشاہ امیر تیمور کے زمانے میں نقطوی مذہب کی بنیاد رکھی۔ واضح ہے کہ ان باطل فرقوں میں جو ہندوستان میں داخل ہوئے، فرقہ نقطویہ کے عقائد سب سے زیادہ خطرناک تھے۔ ان کے نزدیک نماز، حج اور قربانی بے عقلی کے مترادف تھی۔ یہ فرقہ طہارت اور غسل کے مسائل کی بھی تضحیک کرتا تھا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مذہب اسلام منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ گویا ان کا کہنا تھا کہ اسلام کی عمر صرف 1000 سال تھی، اب اگلے 1000 سال کے لیے مرتب کردہ عقائد قبول کیے جائیں۔ جب شاہ عباس صفوی کو نقطوی تحریک کے بانی اور اس کے بے بنیاد عقائد کا علم ہوا، تو شاہ عباس نے اس فرقے کے ماننے والے ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اصفہان یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شفیع یون کا خیال ہے کہ اصفہان، باوجود کہ خراسان اور حتی عراق کے بعض علاقوں کے کافی عرصے کے بعد فارسی ادب، خاص طور پر نظم کا مرجع و مرکز قرار پایا، تاہم صفوی دور میں اور اس کے ایک صدی بعد تک فارسی شاعری کا پرچمدار تھا، اور اس نے بہت سی ادبی تحریکیں قائم کی اور ان کی سربراہی کی۔ ڈاکٹر شفیع یون کا ماننا ہے کہ ان اشعار کے ادبی ہونے کے قطع نظر، خاص طور پر مغل دور کے ماقبل کا موازنہ کرتے ہوئے، یہ بات جرات کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں لوگوں کی زندگی میں شعر و شاعری نے اس حد تک جگہ نہیں بنائی تھی۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، تاہم اس بارے میں ادبی دیوانوں، ادبی مآخذ اور تاریخی منابع کے ذریعے سے خوش قسمتی سے ہم تک بہت سی دستاویزات پہنچی ہیں۔ سب سے پہلی وہ کتاب کو جس پر ماہرانہ انداز میں نظر ڈالی اور تحریر کی گئی ہے، وہ احدی کی کتاب عرفات العاشقین و عراسات العارفین ہے۔ منابع و مآخذ اور ان کی تحریروں کے بنیاد پر احدی کا ایک خیال تھا کہ بعض شعرا متوسطین میں سے تھے، لیکن ان کا شعر متاخرین میں سے ہے، اور اصولی طور پر میں نے احدی سے قبل کسی کو نہیں دیکھا جس نے متقدمین، متوسطین اور متاخرین کی بنیاد پر تقسیم بندی انجام دی ہو۔ عرفات العاشقین اس کی تالیف کے زمانے تک جامع اور تفصیلی ہونے کے پیش نظر کم نظیر کتاب تھی، اور شاید اس وقت بھی اس کا شمار اہم شخصیات کی سوانح عمری پر مشتمل فارسی کی جامع 2 یا 3 کتابوں میں ہوتا ہے۔ شخصیات کی سوانح عمری پر مشتمل یہ کتاب اپنی تالیف کے وقت سے ہی توجہ کا مرکز رہی۔ عرفات العاشقین کی تالیف کے زمانے میں ہی سب سے پہلے ملا قاطی حروی کی، جنہوں نے جہانگیر کے درباری شعرا کے بارے میں سوانح عمری پر مشتمل ایک کتاب تالیف کی تھی، اور انہی دنوں میں وہ 103 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کتاب کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ ان کے بقول عرفات العاشقین و عراسات العارفین ایک اہم اور اچھی کتاب ہے، لیکن اسے شہرت نہیں ملی۔ البتہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حروی 1024 ہجری قمری میں، یعنی عرفات العاشقین کی تالیف کی تکمیل کے سال میں، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کتاب کے بارے میں انہوں نے اپنا نقطہ نگاہ جو بیان کیا ہے، وہ ظاہر ہے اپنے انتقال سے کچھ سال قبل کیا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اتنے وسیع موضوع کی حامل کتاب اپنی مکمل تالیف و ترتیب سے قبل ہی حقیقی شکل اور اعتبار کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، لیکن مستشرقین اور ایرانی ماہرین جیسے کارل ہرمان ایتے کے، جنہوں نے ایرانی ادب پر تحقیق کی ہے، کہ بقول مدتوں تک لوگ عرفات العاشقین و عرسات العارفین کتاب کے وجود سے بے خبر تھے، اور شاید اس کی وجہ خطی نسخوں کی کمی اور اس کی دوبارہ کتابت عرفات العاشقین کے طولانی ہونے کی وجہ تھی۔ تقی الدین احدی کے بعد ان کی کتاب عرفات العاشقین سے بارہا قدیم زمانے میں سوانح عمری لکھنے والوں یا ہم عصر محققین نے استفادہ کیا ہے۔ پہلی بار علی قلی خان والے داغستانی نے کتاب ریاض الشعرا کی نگارش کے لیے اس سے استفادہ کیا، اور کتاب عرفات العاشقین کے جامع ہونے کے پیش نظر شعرا کے بارے میں معلومات انہوں نے اپنی کتاب ریاض الشعرا میں بے عین ہی نقل کی ہے۔ ان کے بعد رضا قلی خان ہدایت نے، کہ جو صرف عرفات العاشقین کے خطی نسخے تک دسترسی رکھتے تھے، مجمع الفصحاء اور تذکرہ ریاض العارفین نامی کتابوں میں اس کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ البتہ انہوں نے بھی علی قلی خان کی طرح اس کے منابع کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں کے بعد آفتاب رائے لکھنوی نے بھی ریاض العارفین نامی اپنی کتاب میں، کہ جو سن 1300 قمری میں لکھی گئی، تقی الدین اوہدی کی کتاب عرفات العاشقین سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اور متعدد مقام پر اپنے ماخذ کے طور پر اس کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے۔ دور حاضر میں بھی احمد گلچین معانی اور پھر ذبیح اللہ صفا نے بھی بہت زیادہ اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ سامعین، اپنی اس گفتگو کے سلسلے کو آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔